تفسير حتى اذا جاء احدهم الموت. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے. قال رب ارجعونی, کہتا ہے رب مجھے واپس بھیج. رجع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے مبدا کی طرف لوٹنا, پلٹنا. اور احدہم سے مراد یہاں کافر ہے, یا پھر اعتقادی کافر نہیں, عملی طور پر دین سے دور لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان دیکھنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں, کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا, مجھے نہیں جانا واپس, کیونکہ اسے آگے کی رحمت نظر آ رہی ہے, مجھے تو اب اللہ کے پاس لے چلو. جس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ شوق دنیا میں تو ہم میں سے کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے, کیونکہ ڈر لگتا رہتا ہے نا, میں کیا کچھ نہیں. لیکن موت کے وقت جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی تو وہ تمنا کریں گے بس اب جلدی سے لے چلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس, ہم ملنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب کافر کے پاس موت آتی ہے, یا جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, یا بدعمل شخص کے پاس, تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی, یا اللہ مجھے واپس بھیج, میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے یا بھولے رہنا چاہتے ہیں, ہے نا, ہم یاد نہیں کرنا چاہتے. ایسی مزہ خراب کرنے والی بات ہے موت کی باتیں کرتے. لیکن جتنا بھی ہم اس کو بھلائیں, جتنا بھی ہم اس کو نہ سوچنا چاہیں, موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس, ہر شخص تک وہ آئے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں تم غفلت کی نیند سوئے رہے, موت کے وقت یکا یک آنکھ کھلتی, دنیا سے جو بند ہو رہی ہوتی, دنیا اوجھل ہو جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹکی لگ گئی, وہ جو ٹکٹکی لگتی ہے نا تو اس میں کہ سامنے آس پاس کے لوگ کو یہ نظر آ رہا, مال و متاع, وہ بھرے ہوئے گھر, وہ سب پردہ آ گیا, کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہاں سے آنکھ بند ہوئی تو وہاں کھلی گئی, ابھی وہاں سے بند ہے نا, ادھر کا سوچتے بھی نہیں, اس لیے دنیا کے لیے خوب کھلی ہوئی ہے. آج ہمیں دنیا سب سے بڑا مسئلہ نظر آتی, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیے, انہی کے غموں میں ہم اپنے آپ کو گنوا رہے ہیں, ہلاک کر رہے ہیں. میری شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی, میرا بچہ کیوں نہیں ہوا, میرے بچے کی شادی کیوں نہیں ہوئی, مجھے یہ بیماری کیوں لگی ہوئی ہے, میرا گھر ابھی تک کیوں نہیں بنا. اور یہ شیطانی وسوسے ہوتا ہے نا, کبھی ایک چیز کے بارے میں غمگین کرتا ہے, کبھی دوسرے کے بارے میں, کبھی تیسرے کے بارے میں, میرے پاس ایسا کپڑا کیوں نہیں جو اس میں پہنا ہوا. کن کن چیزوں پہ ہم حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں, کن کن چیزوں پہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں, غم کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں, ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں, ہائے فلاں چیز نہیں ہے میرے پاس. کبھی سوچے تو کسی کے پاس چھوٹی سی نعمت دیکھیں گے ہماری آنکھیں گیلی ہو جائیں گی, میرے بچوں کو تو یہ نصیب نہیں. کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں گے تو اپنی گاڑی اچھی بڑی کام کرتی ہوئی بیکار نظر آنے لگے گی. یہی غم لگائے گا نا ہم نے, اور کیا غم ہے ہمارے, یہ غم غم نہیں ہے, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ سارے غم رپو چکر ہو جائیں گے جس وقت موت کے ذریعے آنکھ کھلے گی اور دوسری دنیا میں جھانکے گا, وہاں انسان کو پتا چلے گا اصل مسئلہ تو یہ تھا, اصل غم تو یہ تھا, فکر تو اس کی کرنی چاہیے تھی. اسی لیے وہ فوراً کیا کہے گا, قال رب ارجعونی, اللہ میرے واپس جانا, مجھے واپس بھیجے. اچھا یہاں پر لفظ ارجعنی نہیں کہا گیا کہ اللہ تو مجھے واپس بھیج, کیا کہا گیا؟ ارجعونی, ارجعو سے جمع کسی بار. تو ایک طرح سے کہا جائے گا, اللہ یہ جو موت کے فرشتے مجھے پکڑے ہوئے ہیں نا, ان کو ہٹا دے مجھ سے اور یہ مجھے واپس جانے دیں. یعنی میں اے رب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ فرشتے جو میری جان نکالنے آئے ہیں یہ مجھے دنیا میں واپس جانے دیں, یہ چھوڑ دیں مجھے, میں نے نہیں جانا ابھی, میں نے نہیں مرنا. کیوں جانا چاہتا ہوں؟ لعلی اعمل صالحا شاید کہ میں کوئی اچھے کام کر لوں, کیونکہ اس کو پتا چلے گا نا کہ اب تو کچھ بھی اور نہیں چاہیے سوائے اچھے کاموں کے. اور یہ تمنا ہر کافر موت کے وقت یا جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت, یا اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر کیا جائے گا اس وقت ضرور کرے گا, یا پھر جب جہنم میں دھکیلا جائے گا اس وقت ضرور کرے گا, لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج جسے میں چھوڑ آیا ہوں, مجھے امید ہے کہ اب میں نیک کام کروں گا, یعنی نیک کاموں کے لیے واپس جانا چاہے گا لیکن واپس نہیں بھیجا جائے گا. کیوں؟ سورۃ الانعام میں آتا ہے ولو ردوا لعادوا لما نهوا, اگر وہ لوٹائے بھی جائیں تو وہی کچھ کریں گے جس سے روکے گئے, جس چیز سے پہلے منع کیا گیا یہ جا کے پھر وہی پھسل جائیں گے, پھر وہی کچھ کرنے لگیں گے. کیونکہ دنیا میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تکلیف دور کر, اب تو میں بالکل نیک بن جاؤں گا, اب تو میں ضرور اچھے کام کروں, آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, آئندہ کبھی یہ نہیں کروں گا. اب کیا ہوتا ہے, وہ اٹکی ہوئی جان چھوٹ جاتی ہے, ہم پھر اسی دنیا میں لوٹ آتے ہیں, پھر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت بھی اس کی چیخ پکار, اس کی پریشانی, اس کو دیکھ کر سن کے اس کو ترس نہیں کھائے گا اور اس کو واپس نہیں بھیجے گا, یہ نہیں ہو سکتا, اب ممکن نہیں. اچھا اب دیکھیں کہ یہاں وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے قبیلے میں بھیج کہ میں ذرا ملاقات کر رہا ہوں, میری برادری میں بھیج, یا میرے کاروبار میں بھیج کہ میں ذرا اسے پورا کر رہا ہوں, وہ میں ذرا کسی کو بتا تو آؤں کہ میں نے کہاں کہاں خزانے دفن کیے ہوئے. نہیں, اللہ مجھے بھیج کہ میں ذرا اچھے کام کر کے آؤں. آج ہماری فکر اور ہماری کوشش اور بھاگ دوڑ دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے, اس کو راضی کرنا ہے, اس کو ملنا ہے, یہ سنوارنا ہے, یہ بنانا ہے, ان چیزوں سے فرصت ہے ہی نہیں کہ کوئی اچھا کام بھی کر لیں, کسی وقت کوئی آخرت کی بات ہی سن لیں, کہیں بیٹھ کے کہیں موت کے بعد کی کوئی تیاری کر لیں. ذرا سوچیے یہاں بیٹھ کے آپ کو کیا فکر ہوتی پیچھے کی, مسئلہ جلدی چھٹی ہو جانا, فلانا فلانا کام ہے, یہ کیا پھر 15 منٹ بڑھا دیے, چھٹی دے دیں, جانا ہے فلاں کام کو, جانا ہے فلاں کو کام, جسے لوگ کرتے رہتے ہیں, آج ہاف ڈے کی چھٹی چاہیے, جہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور آج پوری چھٹی کرنی ہے, کیا کریں بچے گھر میں ہوتے, میاں گھر میں ہوتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی ہفتے کے دن چھٹی نہیں دیتے. جب موت کا وقت آئے گا کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ میاں گھر میں ہے, کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ بچے پیچھے ہیں, کوئی نہیں سوچے گا کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا, کہے گا نہیں مجھے واپس جانا تھا کہ میں اچھے کام کروں جو ابھی تک نہیں کیے. اس وقت اچھے کام یاد آئیں گے. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں کیا غم کھا رہے ہوتے ہیں, اس کا کاروبار کون سنبھالے گا, اس کے بچے چھوٹے ہیں, اس کا کیا بنے گا, ہم ان باتوں پہ غم کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کس پہ غم کھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں, مجھے ایک دفعہ واپس جانے کا موقع ملے, اب نہیں وہ دیکھوں گا سب کچھ جو دیکھتا رہا, اب تو میں اپنے لیے کچھ کر کے آؤں گا, ساری زندگی اپنے لیے کوئی وقت ہی نہ ملا, ہمیشہ دوسروں کو ہی خوش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے, نماز پڑھتے ہیں تو فکر ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کوئی تو ہو نماز جس میں ہم کہیں کچھ نہیں کرنا اللہ ہی کے آگے کھڑے ہونا. کتنی نمازیں ہوتی ہیں ہماری دن میں ایسی, نماز میں بھی کان فون کی طرف, دروازے کی طرف, ادھر ادھر, کون آیا کون لے, کیا بات ہو رہی, سب طرف یہ خبر رکھے ہوئے, اب شو آف کیا کر رہے, اللہ کے سامنے کھڑے. تو وہاں انسان اس وقت یہ جو دنیا کی جتنے بھی غم اور فکرے ہیں ان میں سے کوئی فکر اس کو نہیں آئے گی, کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا, کہے گا لعلی اعمل صالحا, مجھے واپس جانا ہے کہ میں اب جا کے نیک کام کروں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس تو آج موقع ہے, ابھی ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ہم مہلت مانگے, ابھی مہلت ہے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مہلت کو استعمال کرنے والے, واقعی اس سے فائدہ اٹھائیں, ان لمحات کو غنیمت سمجھیں کہ اس میں کچھ کر لیں, کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لیں, تاکہ کل قیامت کے دن کوئی حسرت نہ رہے کہ کاش واپس جا کے کچھ کر کے آؤں. اس وقت کیا کہا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. سیدھے اللہ کا قانون نہیں کہ مرنے کے بعد کسی کو واپس بھیجا جائے، یہ تو اس کی مشیت کے خلاف ہے. اور دوسرا معنی، یہ جو کہنے والا ہے بس کہہ رہا ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں. اور اصل ایمان تو ایمان بالغیب ہے، پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد، حقیقت سامنے آنے کے بعد تو کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں. کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اب تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، اب تو یہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. انہا کلمتن ہوا قائلہا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ تو محض اس کے منہ کی ایک بات ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں. کرنے والے تو جب مہلت دی گئی تھی اس وقت کر رہے تھے، کرنے والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دعوے نہیں کرتے، وہ تو سنتے اور کر گزرتے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے یعنی ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، جب تک وہ سب اٹھائے جائیں گے. برزخ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آڑ، پردہ، حجاب. یہ اصل میں فارسی لفظ ہے پردہ، اس سے عربی میں جب اس کو بنایا گیا تو برزخ بن گیا. مراد ہے اس سے دنیا اور آخرت یا قیامت کے بیچ کا درمیانی وقفہ یا وقت، ٹرانزٹ پیریڈ یا انٹرم پیریڈ. اور اس میں انسان کہیں بھی ہو، ہاں معروف معنوں میں جو قبر ہے اس میں ہو، یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو، یا جلا دیا گیا ہو، یا مٹی میں گم ہو گیا ہو کہیں، ان سب پر حاوی ہے یہ برزخ کی زندگی. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو خواہ کہیں بھی ہو، راکھ بن گیا ہو یا مٹی بن گیا ہو یا کوئی اور مخلوق بن گیا ہو، ہر جگہ سے نکال کے سمیٹ کے لے آئے گا. اگر دنیا میں ہمیں سلالہ کے ممتین سے بنا لیا، جیسے اسی صورت کے شروع میں آتا ہے، تو پھر قیامت کے دن وہ ہمیں کسی بھی شکل سے، راکھ سے اور مٹی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکے گا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ داریاں باقی نہ رہیں گی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی حشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے کوئی کسی کو نہ پہچانے گا اور نہ پوچھے گا. یہ تساءلون جو ہے باب تفاعل سے ہے، تساءل کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مدد کا طالب ہونا. تفاعل میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو تساءل میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا. مصیبت کے وقت دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں سے مدد مانگتا ہے. آج آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، کل کوئی آپ سے مدد مانگے گا، خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن عربوں کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. عربوں کے ہاں خاندانی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد لازم سمجھا جاتا تھا، فریضہ سمجھا جاتا تھا. جب کوئی مصیبت ہوتی یا کوئی تکلیف ہوتی، خواہ ایک شخص پر تکلیف یا مصیبت آتی تو پورا قبیلہ اس کی مدد کرتا تھا، خواہ اس کے لیے انہیں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے. یعنی اتنا مضبوط برادری سسٹم تھا. یعنی کسی بھی قبیلے کے ایک شخص کی پکار پر سارا قبیلہ جمع ہو جاتا تھا، خواہ وہ پکار غلط چیز کے لیے تھی یا درست چیز کے لیے. یہ اتنی عصبیت تھی وہاں. اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو سب ساتھ مل جائیں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں شادیوں، بیاہوں پہ یا غمی خوشی کے موقعوں پر یا کسی نقصان تکلیف کی شکل میں سارے برادری خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے, بعض اوقات وہ بھی آ جاتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ہر شخص بالکل تنہا ہوگا, وہاں انسان کے اچھے عمل کے سوا کوئی چیز اس کی مددگار نہ ہوگی. اتنی وحشت اور ہولناکی ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان اپنے بھائی, ماں, باپ, بیوی اور اولاد سے بھاگ جائے گا, اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا. سورۃ المعارج میں آتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی جبری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. اس روز مجرم کا دل چاہے گا کہ اپنی اولاد, بیوی, بھائی, اپنی حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے, لیکن ایسا نہ ہو سکے گا. فلا انصاب بینہم یومئذ, سب نصب حسب ختم ہو جائیں گے, تعلقات ختم ہو جائیں گے, کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں. اب کیا چاہیے, کیا چیز کام آنے والی ہے؟ فمن ثقلت موازینہ, تو جس کے موازین, موزون کی جمع, جس کے پلڑے بھاری ہوں گے, یعنی جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے, مراد ہے نیکیوں کی زیادتی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے موازین ہلکے ہوئے, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون, جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو آخرت کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں آپ بینک میں کچھ جمع کراتے ہیں تو وہی جا کے کیش کراتے ہیں, اگر آپ نے جمع نہیں کرایا تو کیش بھی کچھ نہیں کرا سکتے. قیامت کے دن بھی جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہی وہاں جا کر کیش کرا سکیں گے, اور جس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, جن کے بینک خالی ہوں گے, وہاں وہ خالی ہاتھ ہی رہیں گے. لیکن ہمیں ساری فکر ہے دنیا کے بینک بیلنس بڑھانے کی, آخرت کے لیے نیک اعمال کا بیلنس کتنا ہے وہ ہم میں سے کبھی کسی نے چیک نہیں کیا. دنیا میں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہر مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہو کے ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے, اس کو راؤنڈ فگر کرتے رہتے ہیں کتنا ہو گیا, اتنا اور ہو جانا چاہیے, یہ میرے ٹارگیٹس ہیں. لیکن دنیا میں کوئی احتساب نامہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے نیک عمل کو بھی دیکھیں کہ یہ فرائض پورے کرنے چاہیے تھے, کر چکے, اور یہ فرائض ابھی باقی ہیں جو کرنے ہیں, جانے سے پہلے کرنا ہے مجھ کو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے. جیسے کفار ہے تو کفار کا تو نیکیوں کا پلڑا سرے سے خالی ہوگا, وہ تو دنیا میں ہی ان کا بدلہ انہیں مل چکا ہوگا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, جس کی صورت کہف میں آپ نے پڑھا, ان کے تو نام اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں, تو خالی اور خوب ہلکا. لیکن کچھ اور لوگ ہیں جو کافر نہیں, جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, جو ہم جیسے لوگ ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا نا, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, ملے جلے کام کرتے ہیں, کچھ اچھے کر لیے کچھ برے کر لیے, ہے نا ایسے لوگ دنیا میں کہ نہیں, کبھی انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب ان کی بات کروں گی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں, ہاں ایک نیکی زیادہ ہو جائے, وہ جنت میں جائے گا, اور جس شخص کے سیاحت اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائے, خواہ ایک گناہ زیادہ ہو وہ دوزخ میں جائے گا، مگر اس مومن گناہگار کا دوزخ میں داخلہ اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا، وہ جا کے اپنی سزا بھگت کے پاک صاف ہو کے واپس نکل آئے گا، جیسے لوہے کا میل کچال دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اسے پگھلایا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کا رنگ صاف ہو جاتا ہے، تو جس وقت جہنم کی آگ سے اس کے گناہوں کا رنگ دور ہو جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوگا۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی میزان عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانے برابر کی کمی بیشی نہ ہوگی، اور اگر ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا، اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزان عمل میں بالکل برابر برابر رہیں گی تو وہ اصحاب آراف میں داخل ہوگا، اور ایک زمانے تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی کا منتظر رہے گا، اور بالآخر اس کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ابن عباس کے اس قول میں کفار کا ذکر نہیں، مومن گناہگاروں کا ذکر ہے۔ اور وزن اعمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی اس میں تولا جائے گا، اس کی نیتیں ارادے بھی تولے جائیں گے، اس کے اعمال بھی، اور کافر خواہ اس کا وزن کتنا ہی کیوں نہ ہو اس کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ملے گا۔ اور بعض روایات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اعمال نامے تولے جائیں گے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم تھے قیامت کے دن ان کو مجسم کر کے اعمال نامے میں رکھا جائے گا۔ مثلا سچائی، سچ بولنا، اب اس کا جسم تو کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن جس درجے کی سچائی ہوگی وہ اس کا جسم بنا کر اس کو وہاں رکھا جائے گا۔ فضل العلم میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے، قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے تو پلہ ہلکا ہوگا، پھر ایک ایسی چیز لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی، اس کو بھی اس کی حسنات کے پلے میں رکھ دیا جائے گا تو پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، یہ جو بادل کی طرح کی رکھی گئی جس سے تمہارا اعمال نامہ جھکا؟ وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بتایا جائے گا کہ یہ تیرا وہ علم ہے جب تو دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ سب کا جاریہ بنا نا، یعنی اپنے عمل اتنے نہیں تھے لیکن جو خیر بھلائی اس نے کسی کے ساتھ کی ہوگی اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہی ہوگی تو وہ پھر ایک طرح کی نیکی بنا کر اس کے اعمال نامے میں ڈالی جائے گی۔ اسی طرح عمران بن حسین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی سیاہی، جس سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، باہم تولے جائیں گے، تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن کے اعمال نامے ہلکے ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن مومنوں کے بارے میں دوسری جگہ سے کیا پتہ چلتا ہے، ان کو پھر نکال لیا جائے گا۔